لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقال: والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. صلوات. معرفت اصحاب امام کہیے کہ معرفت اصحاب معصوم، اس کے حوالے سے کل رات کی گفتگو میں یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ خواتین بھی اصحاب کی کیٹیگری میں شامل ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چہارہ معصومین کے ساتھ بحیثیت اصحاب یا صحابیات جو خواتین تھیں، ان کی کیا وہ خصوصیت تھی جو معرفت اصحاب میں آئے گی. یہ کل رات کی گفتگو کوشش کی گئی کہ اس عنوان پہ کی جائے. آج میں نے قرآن کریم کی ایک نہیں دو آیتوں کی تلاوت کی. ایک تو وہی آیت جو کل تلاوت ہو چکی ہے، اور دوسری آیت خواتین کے اصحاب امام میں شامل ہونے کے حوالے سے. ایک بہت اہم ذمہ داری ان پر ایسی آتی ہے جو ہر مرد ہر عورت پر ہر وقت ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ آج کی مجلس میں دو ایسی باتیں بیان ہونے والی جن کا تعلق شب جمعہ سے زیادہ مناسب ہے، اور آج شب جمعہ نہیں ہے، شب جمعرات. تو یا تو عنوان کو روک لیا جاتا ادھر ادھر کی باتیں کر کے آج کی مجلس مکمل کر کے، یہ خیال کیا جاتا کہ یہ باتیں شب جمعہ کی ہیں تو شب جمعہ ہی بیان ہوں، یہ ممکن نہیں. تو یہ دو باتیں جو شب جمعہ سے متعلق ہیں وہ آج آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل رات کا جو میرا موضوع ہوتا ہے وہ پھر نہ ہو، مجلس ہوگی جو میرا موضوع شب جمعہ کا ہوتا ہے. یہ دو باتیں جن کا تعلق شب جمعہ سے ہے اور آج آ رہی، تو آج کی مجلس میں ایک مناسبت یہ بھی شامل ہو گئی کہ امام بارگاہ علی رضا کے انتہائی فعال والنٹیئرز میں سے ایک فدا عباس صاحب کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا. وہ امام بارگاہ کے کتنے عرصے خدمت گزار رہے، یہاں بھی آپ کو وہ ٹیبل پہ بیٹھے ایک طویل عرصے تک نظر آتے رہے. تو چونکہ ایک طرح سے مرحوم کی موت، آج کی مجلس میں موت کے حوالے سے گفتگو کی مناسبت پیدا ہو سکتی، تو شب جمعہ کا جو عنوان کل آنا تھا جو آج موضوع کی وجہ سے آ رہا، مرحوم فدا عباس صاحب ان کے ایصال ثواب و ترحیم کے لیے جو آخر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا جائے گا، ان کی موت کے حوالے سے یہ باتیں پھر گویا مناسبت والی ہو گئیں. اور اتنی سی تمہید کے بعد پہلے تو وہ جملہ مکمل کر دوں، کیونکہ وہ صرف ایک جملہ رہ گیا تھا. گرچہ کسی نے مجھ سے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مولانا جو آپ نے بات کی تھی وہ نامکمل چھوڑ کے آپ کہاں چلے گئے۔ اکثریت تو آتی ہے ثواب کے لیے، صفحہ اعضاء پہ بیٹھ جائیں گے ثواب مل جائے گا، وہ ان کے لیے کافی ہے، کوئی بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، سنے کہ نہ سنے، آخر میں غم کا بیان تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر دوں، اور جن لوگوں کے لیے یہ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اب مجالس میں نہ آ سکیں، کیونکہ اس بات کا تعلق زیارت سے کہ ایک بیٹا جس کا باپ معذور ہے، اپاہج ہے، بالکل بھی اپاہج نہیں ہے، لیکن اسے اپنے بیٹے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر جانے میں۔ اب یہ بوڑھا آدمی کدھر جائے گا؟ مال میں تو جائے گا نہیں، شاپنگ تو کرے گا نہیں، سڑکوں پہ تو گھومے گا نہیں، کرکٹ میچ دیکھنے تو جائے گا نہیں، بستر سے مسلح پر، بستر سے واش روم میں۔ اور بیٹا کربلا کے بہت قریب بھی رہتا، تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ ہر شب جمعہ دنیا بھر کے انسانوں میں سے جنہیں سعادت ملتی ہے وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن آسمان کے ملائکہ آ رہے، اللہ کے 1,24,000 نمائندے جو انبیاء کی شکل میں ہیں وہ آ رہے، خود ائمہ طاہرین آ رہے، اور میں کربلا سے اتنا قریب ہونے کے باوجود زیارت کے لیے نہیں جا پا رہا ہوں۔ تو آخر اس نے باپ کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ میں 7 کے 7 دن آپ کی خدمت کروں گا، 6 کی 6 راتیں آپ کی خدمت کروں گا، 1 رات وہ بھی رات کا اتنا ایسا حصہ جس میں بظاہر کسی کام کی ضرورت نہیں، عشاء کے بعد کھانا وانا کھلا دیا، واش روم لے گئے، لٹا دیا، فجر تک واپس آ جاؤں گا۔ اور باپ زیارت کے حوالے سے نہ بھی نہیں بول سکتا، چنانچہ اس نے اجازت دے دی۔ یہاں ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے جو ہمارے موضوع کو بالکل بدل بھی سکتی ہے، لیکن میں فی الحال اپنے موضوع کو بدلوں گا نہیں، صرف حدیث پڑھ کے ایک آدھ جملے میں اس کی تشریح کر کے پھر اس کو مکمل کر کے جو آج کا اصل موضوع جس کے لیے میں نے تمہید باندھی۔ الغاصب بالحیاء کالغاصب بالجفاء، ایک حدیث، اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ظلم کر کے کسی کا مال غصب کرنا، اگرچہ اس میں لفظ مال نہیں ہے، غصب، ناجائز قبضہ، کسی کا حق مارنا، اس کا دائرہ بہت وسیع، لیکن فی الحال چلے مال کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں حدیث پہ پوری بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدھ جملے میں وضاحت کر دوں۔ کہا جس طرح ظلم کے ذریعے سے کسی کا حق غصب کرنا حرام، ہر ایک کو معلوم، ہر ایک کو معلوم، جب فرعون ہو، سمود ہو، عاد کا تذکرہ قرآن نے کیا تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ دیکھو یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ فرعون، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، کتنا انہوں نے دنیا میں ظلم کیا۔ مگر ان ربک لبالمرصاد، ظلم کر کے جائیں گے کہاں؟ آئیں گے تو قیامت میں نا، اللہ وہاں پہ بیٹھا ان کا انتظار کر رہا۔ گھر کے یہ لفظ بھی اتنا چھوٹا لفظ نہیں ہے، پل صراط پہ اللہ انتظار کر رہا، لیکن تو یہ تو پھر موضوع کہیں سے کہیں جائے گا، ظالم بچ نہیں سکتا، ظالم اللہ کی گرفت میں آئے گا ہی، ابھی بھی ہے لیکن ابھی اللہ نے مہلت دی۔ اب ظلم کر کے کسی کا حق دبا لیا تو ہم بہت کامیاب ہو گئے، اور کسی نے ہمیں نہیں پکڑا یا ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو ہم بچ نکلے، یہ چونکہ تقریر کے آخر میں بھی یہ بات آنے والی ہے، لیکن وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر سمجھدار انسان جانتا ہے، چاہے مسلمان ہو کہ کافر، کسی کا حق ضائع کرنا، غصب کرنا۔ لیکن روایت ہے کہ جس طرح جفا، ظلم کر کے کسی کا حق غصب کرو، اسی طرح الغاصب بالحیا، کسی کے حیا سے، یہ بھی آج کی تقریر کا پہلا حصہ، لیکن ابھی تو ہم تمہید میں۔ غاصب بالحیا، کسی کی حیا سے، شرم سے، مروت سے، وہ ہمارا لحاظ کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر اس کا حق غصب کیا جائے، بظاہر ظلم نہیں کیا ہم نے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں سامنے والا راضی نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا بولے، اب مولانا ہے تو اب مولانا کہہ رہے ہیں یہ چیز مجھے چاہیے، منع نہیں کر سکتا، دوستی ہے آپ کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز مجھے چاہیے، منع نہیں کر سکتا، اور اس کے شرم سے، حیا سے، مروت سے، لحاظ سے فائدہ اٹھا کے چیز ہم نے غصب کر دی. کیوں؟ تقریبا تمام مراجع وضو کے مسائل میں یہ مسئلہ لکھتے کہ غصبی پانی سے وضو غلط ہے. آیت اللہ سیستانی کے اس مسئلے کی ذرا تفصیل ہے، لیکن چونکہ مجلس ہے مسائل بیان کرنے کا فورم نہیں ہے. غصبی پانی سے وضو غلط، اور غصبی پانی یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے پانی کو چھین کے وضو کر رہے ہیں. پھر آگے ایک مسئلہ لکھتے ہیں نا مہاراج، کہ اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ مالک سے آپ نے پانی مانگا، آپ کو پتا ہے یہ دل سے راضی نہیں ہے. اب یہ کہ ہم کسی کا دل چیر کے دیکھتے تو نہیں، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے، بلکہ اندازہ بھی نہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ راضی نہیں، جسے آج کل انگریزی میں ایک لفظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، باڈی لینگویج. منع نہ نہیں بول پا رہا ہے کہ بھئی یہ وضو کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، کیسے نہ بولوں، لیکن معلوم ہے کہ راضی نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ نے وہ پانی اس کے ہاں کہنے کے باوجود لے لیا اور وضو کیا تو وضو غلط. وہ تو راضی ہے، وہ تو ہاں کہہ رہا ہے. نہیں، ہاں کہنا کافی نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے اس کے دل کی کیفیت. یہ ہے الغاصب بالحیا. اس میں بہت ہی خطرناک ایک مسئلہ اور آ جاتا. میں بہت ڈر رہا ہوں کہ بات نکلے گی. اب ہمارے پاس وقت کہاں، آج کے مجلس کے بعد دو مجلسیں اور دونوں ایسی ہیں جس میں غم کا زیادہ بیان پڑھنا پڑے گا. کل کی مجلس شہزادی سکینہ کی شہادت کی، پرسوں کی مجلس تیسویں کی مجلس، تو وقت نہیں ہے اور یہ عشرہ اختتام پر ہے، اس لیے میں بہت روکتے ہوئے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں الگ سے موضوع بن کے نہیں آ سکتی، باتوں باتوں میں ذکر ہوتا ہے، متوجہ کر دوں. الغاصب بالحیا، کسی کی چیز آپ نے اس کی لحاظ مروت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھینی، چھینی نہیں، اس نے ہاں بھی کہہ دیا. اور پھر وہ جو سورہ نور کی آیت، میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کا مال استعمال کرنا گناہ ہے. 11 گھروں میں تم کوئی چیز کھا سکتے ہو بغیر پوچھے ہوئے، باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا. وہ جو ایک آیت ہے بہت مشہور، لیکن اس میں بھی کتنی کڑی شرائط ہے کہ عام کھانا پکا رکھا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر بریانی ہے یا نہاری ہے یا کوئی ایسا کھانا کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے کسی کی دعوت کے لیے پکایا ہے، وہ بھی نہیں. باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، بیٹے کے گھر میں، تفصیلات ہیں، مسائل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. پورا مہینہ آپ کی خدمت حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہیں. ہر تقریر کے اندر شروع میں دو مسئلے تو آتے ہیں نا، تو یہ وہاں بیان ہوتے ہیں. میں تو اشارے کر رہا ہوں کہ الغاصب بالحیا، مگر پانی، کھانا، بریانی، نہاری، پیسٹری، کوئی اچھی چاکلیٹ، کوئی اچھا کیک، دل نہیں جا رہا وہ کسی اور مقصد کے لیے لایا، آپ نے کہا میں چکھ لوں. اور لوگ اسی طرح چکھتے ہیں جیسے 22 رجب کے کنڈے چکھتے، چکھنا نام ہوتا، پورا پیٹ بھر کے کھایا جاتا، تو اسی انداز چکھ لوں. اب وہ نہ بھی نہیں بول سکتا، ہاں بھی نہیں بول سکتا، وہ آپ کے لیے نہیں لایا. اب یہ غاصب بالحیا، اس میں دو بڑے خطرناک مسئلے آتے ہیں. ایک کا تعلق مال سے ہی ہے، اور ایک کا تعلق مال سے بھی زیادہ اہم چیز سے. مال سے کیا تعلق؟ میراث. اب یہ ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دینا ہے، اس سے ایک سرسری طور پہ اجازت لے لی کہ باپ نے شادی کے موقع پہ اتنا جہیز دے دیا تھا، اتنے زیور کے سیٹ تمہیں چڑھا دیے تھے، اب تمہارا کیا حصہ. میں مثال بھی پوری نہیں بنا رہا کہ کہیں وقت آج بھی میرے ہاتھ سے پھسل کے نہ نکل جائے. بہرحال بہنوں کا حصہ معاف کرا دیا جاتا ہے. الغاصب بالحیا، اس شرم و حیا سے فائدہ اٹھا کے کہ باپ مر گیا ہے، باپ کی میت پڑی ہے، یہ کبھی عورتوں کا مہر، لیکن بات سے بات نکال کے میں کہاں جاؤں گا آخر، واپس تو آنا ہے نا موضوع پر. یہ ہے روایت میں کہ ظلم کر کے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کوڑا لے کے کھڑے ہو گئے، دینا پڑے گی یہ چیز. جس طرح وہ ہر آدمی سمجھتا ہے غلط ہے، اس طرح غاصب بالحیا. تو یہ خاص طور پہ بہنوں کا حصہ دینے میں، ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ سلسلہ چلتا ہے کہ ان کے لحاظ و مروت سے فائدہ اٹھا کے ان کا حصہ معاف کرا لی. مگر मैंने कहा कि एक चीज तो इससे भी खतरनाक है, अगरचे मैं नहीं चाहता कि हमारे माशरे में मेरे किसी गलत या नामुकम्मल जुमले की वजह से मजीद खराबियां पैदा हों, लेकिन जो बिल्कुल ठीक फिकी बात है वो तो कहना पड़ेगी। और वो माल से भी ज्यादा अहम क्या चीज है, इज्जत व आबरू, आराज। अब ये कि लड़की राजी नहीं है शादी पर, लेकिन बाप का या मां का वो दबाव के जिसमें उसके शर्म व हया लिहाज व मुरव्वत का फायदा उठाकर जबरदस्ती शादी करा दी जाती, इसमें बहुत तफसीलात हैं। ये जुमला अभी नामुकम्मल है, लेकिन मसले के एक पहलू की जानिब तवज्जो मबजूल कराना, यह भी अलगासिमो बिल हया में आता, और इसमें माल नहीं इज्जत और नामूस को गश्त किया गया है सामने वाली बच्ची की शर्म हया से लिहाज और मुरव्वत से फायदा उठाकर। फिर बाकी आगे तो मसले हैं कि बाद में अगर वो राजी हो जाए तो निकाह निकाह फजूली भी हो सकता है, वो सारी बहस यहां पे नहीं छेड़ रहा हूं। माह सफर तो आ चुका, देखते ही देखते माह रमजान आ जाएगा, सारे मसले इसी मस्जिद के उस कोने में बैठ के मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब से डिस्कस कीजिएगा, तफसील उसी में आ सकती है, मजलिस में नहीं। तो खैर, अलकासिम बिल हया अलकासिम बिल जफा, दायरा इसका बहुत वसी और बहुत सारी चीजें हमारे यहां आ जाती हैं, जिसके नतीजे में गासिम बिल हया के नतीजे में फिर आदमी बद अखलाक बन जाता, फिर आदमी बहुत रूड बन जाता, फिर आदमी उस मगरबी तहजीब का अंदाज इख्तियार करना पड़ता कि बाप को भी मना कर देता, कब तक शर्म हया में हां हां कहता रहेगा। बाप से कहा कि मैं करबला आका हुसैन की जियारत के लिए जाना चाहता हूं सिर्फ एक रात, वो भी आपकी सारी जिम्मेदारियां अदा करके और सुबह सवेरे वापस आ जाऊं। अब करबला और जियारत का नाम आया, कौन बाप मना करेगा। हो सकता है कि आजकल कुछ ऐसे वालिदैन हो जिनको जरूरत है औलाद की, लेकिन कहता नहीं मुझे तो अरबईन की जियारत करना। खैर, तीन चार पांच हफ्ते गुजरे, हर शबे जुमा, कल की रात शबे जुमा चला जाता है करबला जियारत करके, फजर तक वापस पलट आता। एक रात को जब वो गया तो रास्ते में उसे एक और जाहिर मिल गया, जाहिर माने कि दूसरा मिल गया, वो भी करबला जा रहा। ये रिवायत तो मैं बहुत दफा पढ़ चुका हूं कि पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो अकेले खाना खाने वाले पर, अकेले घर में सोने वाले पर, अकेले सफर करने वाले पर। साथी जरूर लो, साथी और मिल भी गया साथी, चुनाचे चला, बातें होने लगी। अब मैं वाकये को बहुत 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 मुख्तसर कर रहा हूं, मुझे खुद अपने अंदाज बयान से इस साल घबराहट हो रही। बहरहाल इख्तिताम गुफ्तगु, यानी जब करबला में आका हुसैन के रोजे का गुंबद नजर आने लगा, अब अलग होना है दोनों को, वहां तक इसे मालूम हो गया कि जो मेरे सफर का साथी वो कोई और नहीं मेरे जमाने के इमाम है। इस जुमले की बहुत तशरीह मैं करता हूं, ये पता कैसे चले, इमाम के जाहिर होने के बाद भी यह ढूंढना या पता चलाना मुश्किल होगा कि यह इमाम है कि नहीं, जबकि आ भी चुके हैं, सामने हैं, ऐलान कर चुके हैं जिब्राइल, पूरी दुनिया तक वो आवाज पहुंचा चुका, तो गैबत में तो और मुश्किल। लेकिन बहरहाल हर वाकये के अंदर एक तफसीलात के साथ कहीं ना कहीं इशारा होता है कि पता चल गया। जैसे मैंने हाजी अली बगदादी के वाकये का तस्किरा किया, उसको कहां मालूम था कि जिनके साथ वो इमाम है, बल्कि उसे तो मुलाकात खत्म होने के बाद पता चला। पता क्या चला, निशानियां थी लेकिन गुफ्तगू के दौरान जहन नहीं गया कि मैंने इनसे पूछा कि मैं करबला के फुला मर्जे को खुमस दे के आ रहा हूं, ये सही है कि नहीं। आप किसी आलिम से पूछते वो क्या कहेगा कि सही है कि गलत, उन्होंने कहा हां, उस साथी तुमने सही खुमस दिया क्योंकि वो मेरे नुमाइंदे। अब जहन गया ही नहीं कि जो आगाज सिस्तानी को या एक मर्जे को अपना नुमाइंदा कह रहा, उनका नुमाइंदा नहीं, कि आगाज सिस्तानी का नुमाइंदा, कहा हां हां वो मेरा नुमाइंदा, ये कौन होगा। ऐसे 8-10 इशारे उस वाकये में हैं جب واقعہ اختتام کو پہنچا اور سارے اشاروں کو جمع کیا نے یہ تو میرے امام تھے، اس وقت تک امام آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ تو یہ چونکہ حاجی علی بغدادی کا واقعہ، ابھی تین دن پہلے بھی اشارتاً آیا تھا اسی باپ اور بیٹے کے واقعے کو سمجھانے کے لیے کہ زیارت کا ثواب، زیارت کی فضیلت۔ تو اب اسے، اس نوجوان کو تو دوران گفتگو پتا چل گیا یہ امام، دو مرحلے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتے ہی پتا چل جائے، درمیان میں پتا چلے، آخر میں پتا چلے، یا جیسے ہی وہ آنکھوں سے غائب ہوئے۔ بھئی علامہ حلی کو کب پتا چلا کہ یہ میرے امام ہے؟ بالکل آخر، جب ان کے گھوڑے کا کوڑا زمین پہ گرا اور اس نے اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیا۔ علامہ حلی جیسے عظیم عالم کی بات ہو رہی ہے، کسی جاہل کی نہیں۔ اور علامہ حلی نے کہا اتنے سوال میں نے کیے، ایک سوال اور کر لوں کہ آج کے زمانے میں امام سے ملاقات ممکن ہے جبکہ امام غیبت میں؟ اور اس نے کہا تم ملاقات کی بات کرتے ہو جبکہ تمہارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جملہ سنا کان کھڑے ہوئے، امام جا چکے۔ حلی جیسا عظیم مرجع اور عالم پوری گفتگو کے اختتام پر اس جملے کی مدد سے پہچان پایا۔ لیکن خیر، یہ تو بات ذرا سا دلچسپ لیکن موضوع سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اس نوجوان کو آخر تک پتا چل چکا تھا، امام کے جانے کے بعد پتا نہیں چلا، آخر تک پتا چل چکا تھا۔ اب سامنے کربلا، آقا حسین کا روضہ نظر آ رہا، وقت کی کمی، فجر سے پہلے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے پہنچنا، اور اب پتا چلا کہ جن سے میری ملاقات ہے یہ امام، اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں الگ الگ جانے۔ ویسے تو آدمی کے ذہن میں کتنے سوال ہوتے ہیں کہ اگر میرے امام ملیں گے تو یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی دریافت کروں گا، یہ دعا بھی کراؤں گا، یہ مسئلہ بھی۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ مولانا 15 سوال تھے، بس آپ کو دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھے بھول گئے سب میں۔ تو وہ تو امام ہے، میں تو کیا ہوں، امام کے غلاموں کے غلاموں کو غلام بھی بن جاؤں تو بڑی بات ہے۔ تو اب ذہن سے باقی باتیں اس نوجوان کی یا نکل گئی یا سمجھدار تھا، سمجھدار تھا، یا باقی باتیں نکل گئیں۔ اب پتا چلا یہ امام ہیں، جا رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، یہاں سے سامنے کربلا کا روضہ نظر آ رہا۔ وہ 100 سال پہلے کا کربلا اتنا بڑا کوئی تھوڑی تھا، خیمہ گاہ تک سمجھئے کہ شہر سے باہر تھا۔ تو کربلا بالکل، یعنی روضہ سامنے، وقت کم، رات ختم ہونے سے پہلے واپس پہنچنا، اس ٹینشن میں امام سے ایک ہی سوال پوچھنے کی گنجائش تھی۔ سمجھدار تھا نوجوان، اندازہ تھا کہ ایسے موقع پہ کیا پوچھا جائے۔ میں کتنے قافلوں کے ساتھ آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوا، قافلے والوں نے کہا ہمیں چلنا، آپ بھی چلے چلے۔ اور 40 کے اس رش والے زمانے میں 86 سال کا ایک بوڑھا مرجع بڑی مشکل سے وقت نکال رہا ہے، ایک قافلے کے بعد 200 کا دوسرا قافلہ، اس کے بعد تیسرا قافلہ بیٹھا ہوا، 40 منٹ ملے، 30 منٹ ملے، 20 منٹ ملے۔ اور سوال کیا پوچھے جاتے ہیں کہ مثلاً وضو میں 2 مرتبہ چہرہ دھونا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور فلا ملک کا گوشت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور فلا چیز نجس جو ان کی ہر کتاب میں موجود، جو ان کی ہر ویب سائٹ پہ موجود۔ 30 منٹ 25 منٹ ملے ہیں ان مسئلوں کے، بالواسطہ انڈائریکٹ کئی مرتبہ یہ شکایت آئی کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کا اوریجن رکھنے والے زائرین آتے ہیں، یعنی یہ کیا سمجھ کے آتے ہیں؟ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک چھوٹی سی مسجد کا ایک طالب علم بھی اگر نماز پڑھائے یہ مسئلے جانتا ہے، یہ آغاز سیستانی کے لیول پہ جا کے جو اتنی مشکل سے اس بڑھاپے میں اتنے زائرین کے درمیان ایک وقت نکال کے دے رہے ہیں۔ سوال پوچھنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا، موقع ہوتا، کس موقع پر کس سے کیا سوال کیا جائے۔ تو اب اس نوجوان نے بہت اچھا سوال کیا، ہم تو شاید وہاں بھی الجھ جاتے کہ بھئی یہ چاند کا مسئلہ حل کر دیجئے، ہمارے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا یہ مسئلہ کہ نئے کپڑے پہنے کے پہنے نہ پہنے، باقی ساری چیزیں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، ہم تو یہی پوچھتے۔ کیونکہ واقعہ آقا سیستانی کا آدھا آدھا گھنٹہ جو بڑی مشکل سے اس بڑھاپے میں اتنے قافلوں کے درمیان کھینچ تان کے نکال کے دیا گیا، وہ صرف چاند کے مسئلے کی نظر ہو گئے۔ اور جبکہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، اور ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی تفصیلات انہوں نے پہلے سے اپنی کتابوں میں نہ لکھ دی ہوں۔ اتنی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے کہ چلے ان کی کتاب میں ہی پڑھ لیں، جیسے استخارے کا مسئلہ۔ لیکن خیر میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میں تو بات کو پھیلاتے 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 کہیں اور پہنچ گیا، واپس آتا ہوں۔ اس نے ایک سوال کا گویا اس کے پاس وقت رہ گیا، امام جا رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں، جب پتا چلا تب ایک سوال کا وقت رہ گیا، گھبرا کے صرف ایک سوال کیا، مولا آپ مجھ سے راضی اور خوش ہیں کہ نہیں؟ اب یہ وضو، غسل، طہارت، نجاست، چاند، باہر سے آنے والا گوشت، یہ سارے مسئلے اہم ہوں گے، لیکن اتنے مختصر وقت میں امام سے پوچھنے کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، مولا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے مومن کے لیے سب سے بڑا ٹینشن، یہ فکر و پریشانی کہ امام راضی ہے کہ راضی نہیں۔ اب کوئی بہت زیادہ منطقی ہوگا یا ذرا سا صحیح علم نہ رکھتا ہو، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے اللہ راضی ہے کہ راضی نہیں؟ تو بھائی ایک ہی بات ہے، اگر امام راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، امام راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ جو پوچھا اس نے بالکل صحیح پوچھا، امام کی رضا مندی میں رسول کی رضا مندی بھی آ گئی، شہزادی کی رضا مندی بھی آ گئی، اللہ کی رضا مندی بھی آ گئی۔ اور امام ناراض ہے تو رسول بھی ناراض ہے، شہزادی بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے۔ یہ واقعہ میں نے پچھلے 1.5 سال میں 50 دفعہ پڑھا اور اس پر یہ اعتراض آیا۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ واقعہ پڑھنے کے بعد اعتراض ہوا تو جہاں اعتراض ہے وہاں جواب نہیں دیا، جواب دیا اتنے شریف مجمع میں جس کو اعتراض تھا بھی نہیں۔ لیکن خیر، تو بات یہ ہو رہی، امام نے کہا تیرا ایک عمل ہمیں بہت تکلیف پہنچاتا۔ دیکھیں لفظ ناراض الگ چیز ہے اور تکلیف پہنچانا الگ چیز ہے، دکھ تکلیف یہ ناراضگی سے ہٹ کے ایک چیز ہے اور زیادہ خطرناک چیز ہے، لیکن اب سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تڑپ گیا یہ نوجوان، میرا امام مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تیرا ایک عمل مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مولا وہ کیا عمل؟ کہا یہ جو تو ہر شب جمعہ میرے دادا کے روضے کی زیارت کو آتا۔ اب یہ حالات ایسے ہیں کہ میں اس جملے کو اپنے انداز میں واضح نہیں کر سکتا، امام فرما رہے ہیں، کوئی دشمن اہل بیت نہیں کہہ رہا، متوکل نہیں کہہ رہا کہ تم آتے ہو تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، امام فرما رہے ہیں جو خود حسین، جن کی رگوں میں حسین کا خون ہے، جن کا گوشت حسین کا خون ہے، جو کربلا میں کل رات شب جمعہ 1,24,000 انبیاء کا استقبال کریں گے، یہ میرے دادا کے زائر، جو کل رات کو 13 معصومین کا استقبال کریں گے یا 12 معصوم آقا حسین تو وہاں ہے کہ یہ زائر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری زیارت یہ مجھے تکلیف پہنچاتی۔ تڑپ گیا، مولا زیارت؟ آپ کے جد کی زیارت؟ ہر آدمی تو خوش ہوتا کوئی آ کر آپ سے کہہ دے، مجھ سے کہہ دے کہ مولانا میں گیا تھا خلا قبرستان میں، آپ کے باپ کی خبر نظر آئی، ایک فاتحہ میں نے پڑھ، خوش ہوتا ہے کہ اس کا مجھ سے بظاہر کوئی خونی رشتہ نہیں اور یہ اتنا میرے باپ کا خیال کر کے آ گیا، اور یہاں امام کہا کہ ہاں جب تو یہاں زیارت کو آتا ہے تیرا باپ وہاں اکیلا رہ جاتا اور اسے جو تکلیف ہوتی، بھائی واش روم یا بیت الخلا جانا ہے رات کے 12 بجے ضرورت ہو سکتی، یا تو وہ سردی، بوڑھا باپ بڑھاپے کے اندر اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے تیرا انتظار کرے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے سردی کے اندر اس طرح سے اس حاجت کو روکنا ایک بوڑھے آدمی کے لیے، اور یا گرتا پڑتا ٹھوکرے کھاتا زمین پہ گھسٹتا ہوا جائے، کیوں میرا بیٹا زیارت کے لیے گیا ہوا، وہ کچھ نہیں بولتا ہے کیونکہ مسئلہ زیارت کا، مسئلہ آقا حسین کا، لیکن امام فرما رہے ہیں تیرا یہ عمل تکلیف پہنچا رہا، زیارت بند کر دے، باپ کی خدمت کر، یا یہ کہ کوئی انتظام کر لے۔ اب یہ ساری تفصیلات تو واقعے کے اندر نہیں آتی، زیارت جملہ یہ تھا کہ بہترین عمل اور کچھ لوگوں کے لیے یہ تکلیف دے اور بدترین عمل بن جاتا اگر اپنی یہ ذمہ داریاں ادا نہ کی۔ باپ اور ماں کی خدمت زیارت معصوم سے کم نہیں ہے، اور اگر آپ کے محتاج ہیں وہ تو زیارت پر بھی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کا حسین راضی نہیں کہ یہ بیٹا میرے پاس اس حالت میں آئے، لیکن یہ تو میرا، اگر کبھی اس موضوع پہ پورا عشرہ پڑھا کہ زیارت فضائل ثواب آداب طریقہ رکاوٹ والی چیزیں، یہ 8-10 موضوعات ہیں جو ایک عشرے میں بڑے آرام سے آ سکتے ہیں، تو مزید تشریح ہوگی۔ تو بات یہ ہو رہی یہ بات کہاں مکمل ہوئی جا کے یہاں پہ کہ اچھی چیز کبھی بری چیز بن جاتی ہے، بری چیز کبھی اچھی چیز بن جاتی ہے، اور اسی میں آخری بات جو مجھے پہنچانا تھا، میں نے علم کی بات کی ابو جہل کے حوالے سے، میں نے استخارے اور استشارے کی بات کی، اور میں نے وہ تین بات چیزیں بزدلی، کنجوسی، بد اخلاقی کی بات کی، اور میں نے مستحبات و مکروہات کی بات کی، اور میں نے زیارت کی بات کی، اور میں نے اطاعت والدین کی بات کی، تو اب آخری بات، ان میں سے ہر بات پوری ایک تقریر بن سکتی تھی۔ آخری بات، عورت صحابیہ، یعنی عورت بہترین چیز بھی ہے، عورت بلکہ سب سے پہلے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، بچہ بھول گیا ہوگا، لقمان کا زبان پکانا، اور عورت اللہ کے رسول کی حدیث، یا رسول اللہ آپ تو معراج کے اتنے حالات بتا رہے ہیں، اتنے حالات بتا رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ آخر میں میں نے جنت کا بھی دورہ کیا، جہنم کو بھی باہر سے دیکھا، کیونکہ یہ الفاظ لوگ بھی بعض اوقات اعتراض کر کے ہمیں سمجھ سمل کے چلنا سکھا دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جملہ پڑھا، جنت کا بھی دورہ کیا، جہنم کا بھی دورہ کیا، اچھا رسول اللہ کو بھی جہنم میں پہنچا دیا، یہ تو ان سے بھی ایک قدم آگے نکلے، جو خالی اللہ کا پیر جہنم میں پہنچاتے تھے تو پورے رسول اللہ جہنم میں چلے گئے۔ خیر، تو اسی لیے میں نے کہا باہر سے دورہ کیا جاتا ہے نا، اخبارات میں خبر ہوتی ہے فلاں حکمران نے سیلاب زدہ علاقے کا فضائی دورہ کیا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں، دور بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہمارا ٹائم، ان مومنین کو دعا دیجئے کہ جو پوری تقریر بھول کے ایک لفظ کو پکڑ لیتے ہیں۔ خیر، تو اب خلاصہ یہ کہ پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جہنم میں جو آپ گئے، جہنم کے دو حصے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، ایک اصلی جہنم ہے وہ ہمیشہ رہے گی، ایک ٹیمپریری جہنم، وہ ایک چھوٹا سا جیسے لیبر کیمپ وغیرہ ہوتا ہے نا، کہ کچھ عرصے کے لیے جب کام ختم ہوگا وہ توڑ دی جائے گی، وہ جہنم۔ یہ شب جمعہ والی باتیں آج کچھ آ رہی ہیں نا، اور یہ ہے صاحبان ایمان کے لیے، صاحب ایمان اس جہنم میں تو جائے گا نہیں کہ خالدین فیہ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے، یہ اس سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا کیمپ بنایا گیا ہے عارضی طور پر۔ تو یا رسول اللہ، اس میں آپ کو اکثریت کس کی نظر آئی، زیادہ کون تھے؟ پیغمبر نے کہا عورتیں۔ یا رسول اللہ، عورتیں، میں بہت بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے روایتیں مختصر کر رہا ہوں، کیا اس وقت میں خود اپنا امتحان دے رہا ہوں، ورنہ میں اتنے مشہور اہم اہم روایتیں اتنی شارٹ کرنے کا عادی نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں گئی؟ پیغمبر نے کہا دو وجوہات سے، نمبر ایک زبان، لقمان کا زبان کا واقعہ شروع ہوا، ساری مثالیں دیتے ہوئے گھوم کے ہم عورت کی زبان پہ آ گئے، لقمان کی زبان سے عورت کی زبان تک، کہیے زبان، اچھی اچھی عورتوں کے سارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ مردوں کی بھی زبان کم نہیں ہے آج کل، نہیں مولانا ہم تو زبان کھولتے ہی نہیں، ارے بھائی زبان نہیں کھولتے، لیکن واٹس اپ پہ جو آپ کے جملے ہیں، جو ای میل پہ آپ کے جملے ہیں، جو فیس بک پہ آپ کے جملے ہیں، تو یہ تو ہو گیا نا، قسم کھائے گا، آج تک تو میں نے اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور فیس بک پہ ماں بہن کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ مولانا زبان سے کوئی تھوڑی کہا ہم نے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ زبان، عورت کی زبان۔ یہاں پہ ایک بات اور میں بہت اہم کہہ دی، اور یہ بات بہت تفصیل طلب ہے آج کل کے دور میں، لیکن شارجہ کے لیے تفصیل طلب نہیں، بلکہ شاید بعض مومن مجھ سے کہے کہ مولانا اس میں ایک جملے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے بچے ویسے ہی ہمارے کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ وہ یہ کہ والدین کا اتنا احترام بتانے کے بعد، جو کئی تقاریر میں اس سال بھی میں نے اشارہ کیا، کیونکہ بچے آج کل بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، والدین کا احترام نہیں کرتے، وہ جو کسی انگریز کا جملہ ہے نا، بچے اللہ کی ایک نعمت ہے، بچے ایک پیغام ہے کہ اللہ ابھی اس دنیا سے مایوس نہیں ہوا، بس ان میں صرف ایک خرابی ہے، وہ یہ کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہی بچے جو اتنے سعادت مند ہیں بڑے ہو کے، اور شادی ہونے کے بعد والدین کو جو رنگ دکھاتے ہیں، او میں کہیں اور چلا، واپس آ رہا ہوں، یہ تو بات میں آدھی بھی نہیں کہہ پاؤں گا اور باقی باتیں رہ جائیں گی۔ تو ایک چیز والدین سے بھی اسلام نے کہی، اور یہ بہت اہم چیز، کہ تم بھی اپنے بچوں کا احترام کرنا سیکھو۔ ہمارے یہاں بھی والدین کی سب سے بڑی غلطی اولاد کے حوالے سے ہے والدین کی زبان. وہ سمجھتی ہے کہ میں ماں ہوں، مجھے ہر اختیار ہے. اپنے چھوٹے سے لے کے بڑے اور جوان بچے تک کی جب چاہے میں توہین کر سکتی ہوں، وہ چپ. فلا تقل لہما اوف، اوف بھی نہیں بولے. اور یہی باپ کا مسئلہ ہے. معصوم کی ایک حدیث ہے، اپنے بچوں کی بھی عزت کرنا سیکھو، انہیں بھی احترام دینا. گالم گلوچ ان کے ساتھ بھی جائز نہیں. نوجوان بچے کی یا بچی کی غیرت کو بیدار کر کے توقع کرو کہ تمہارا احترام کرے. خطرناک موضوع، زیادہ اس تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا. جو ویسے ہی ہاتھ سے نکلے ہوئے بچے ہیں اور زیادہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو زبان کی وجہ سے میں نے دیکھا. اب عورتوں میں ماں بھی آ گئی، بہن بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی، اور وہ بھی آ گئی جو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بیٹی. بیٹیاں باپ سے محبت کرتی، بیٹیاں والدین کا احترام کرتی. انتہائی ناکارہ اور نالائق ہوتے ہیں بیٹے، ایک آدھ اچھا نکلتا ہے، بیٹیاں ہمیشہ اچھی ہوتی. لیکن آج کل والدین کے مقابلے میں جس طرح سے بیٹیوں کو بغاوت پہ کھڑا کیا جا رہا، اور کون کھڑا کر رہا ہے؟ وہی شیطان جو آپ کے گھروں میں اینٹینا اور ایریل کے نام سے آگے بیٹھا ہوا. ٹریننگ دی جا رہی ہے ڈراموں میں کہ والدین سے بدتمیزی کیسے کی جائے، گھر چھوڑ کے کیسے بھاگا جائے. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن میرا یہی مسئلہ ہے کہ ایک بات پوری نہیں ہوتی اور دوسری اس سے اہم بات آ جاتی ہے، وہ بھی نامکمل رہ جاتی ہے. تو بیٹیاں تک اب آ گئی، اب پیغمبر کی حدیث اب مکمل ہوئی ہے. ماں وہ تو بچوں کے ساتھ بس زبانی کرنا اپنا ماں ہونے کا حق سمجھتی ہے، اور پھر بیوی، اور پھر بیٹیاں. یہ آج کل کی بیٹیاں ہیں جو جس طرح سے، خالی ڈراموں میں نہیں دیکھا، ابھی پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں ماں اور بیٹی کے درمیان جو دھکم پیل، مکہ مکی، مار پیٹ، بال نوچے، اور یہ بیٹی اور ماں کے درمیان. اور ایسے کئی واقعات ہیں، ایک نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ ملین میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کو مثال نہیں بنا سکتے، بڑھتا جا رہا. تو خیر، خلاصہ یہ پیغمبر نے کہا زبان عورت کی زبان ہے جو اسے جہنم میں لے کے جائے گی. ورنہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیدار و متقی ہوتی ہیں. اصحاب امام میں بھی ہمیں معرفت اصحاب امام میں یاد رکھیے، عورتوں کو پہچاننا بھی ہمیں ایک تفصیل نظر آتی ہے. اور عورت کا جو سب سے اہم کام ہے، یہ سن لیجیے. اب یہ کہ آج تو مکمل نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ اہم کام سنانے سے پہلے ایک بہت مشہور حدیث میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، علماء بھی پڑھتے ہیں. جب موت کے حوالے سے مجلس ہوتی، اور خاص طور پر جو پچھلی شب جمعہ کو موت کے حوالے سے تقریر ہوئی تھی، موت کے کئی اسٹیجز ہیں نا، منازل الاخرہ، آخرت کی منزلیں ہیں. وہ جو کہا گیا کہ مردے کو قبر میں براہ راست نہ لے جاؤ، راستے میں منزل روک کے لے جاؤ. تو موت کے بھی کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ آتا ہے ملک الموت روح نکال رہا، اور اس کا عذاب، اس کی تکلیف، وہ سب کل پچھلی شب جمعہ بیان ہو چکی ہے، شاید کل بھی آ جائے مختصر. اب ایک سوال، راوی نے جا کے پوچھا، اور اس امام معصوم سے پوچھا جس کا بیان کل ہوا، یعنی ہمارے ساتویں امام باب الحوائج، امام موسی کاظم علیہ السلام. ہمارے مجمع میں سے جو اس وقت میرے سامنے ہوں گے کچھ لوگ، کچھ کو تو میں ذاتی جانتا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے جو انشاءاللہ کل رات، آنے والے کل کی رات شب جمعہ کربلا میں باب الحوائج حضرت عباس کے روزے کی زیارت کر رہے ہوں گے اور زری کو چوم رہے ہوں گے. کل رات قافلے جانا شروع ہو گئے، اور اکثر یہ چاہیں گے کہ کل کی شب جمعہ ان کو وہاں مل، یا نجف جائیں گے. لیکن ائمہ طاہرین میں باب الحوائج ایک ہی امام کا لقب، اور ان کی روایت کے راوی نے جا کے ایک سوال کیا، وہ سوال جو آپ بھی کرنا چاہ رہے تھے، یا میرے احترام میں آپ خاموش رہے، اور یا پھر میرے فرار کی وجہ سے آپ خاموش رہے کہ مولانا تو ہوا کے گھوڑے پہ آتے ہیں، ہوا کے گھوڑے پہ چلے جاتے ہیں، جو بھی وجہ ہو. لیکن سوال ایک راوی پہلے ہی کر چکا، اور آج نہیں 1300 سال پہلے کر چکا کہ مولا یہ جو اتنا عذاب بتایا جا رہا روح نکالنے کا، تو آخر یہ عذاب اللہ کسی مومن پہ آنے کیوں دیتا؟ یہ جو اتنا عذاب بتایا جا رہا آخر کیوں؟ کیونکہ اس عذاب میں جو میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا، ایک ٹکڑا میں نے چھوڑ دیا تھا، وقت نہیں، وقت نہیں تھا کہ آپ جتنی دیر سے روح نکلے گی اتنا شیطان کو موقع ملے گا آخر میں آ کر بھی بہکانے کا۔ بھائی آپ نے دیکھا ہے نا کہ کرکٹ میں یا فٹ بال میں یا ہاکی میں کوئی ٹیم ہار رہی ہو تو جیسے جیسے آخری اوور آتے ہیں یا جیسے جیسے آخری منٹ آتے ہیں، ہارنے والی ٹیم پورا زور لگا دیتی ہے کہ وہ جو ایک گول کا خسارہ ہے یا ابھی 15 رن باقی ہیں ایک اوور کے اندر، پورا زور لگا دی۔ وہی ٹیم ایک دم سے ایک نئی جان آ جاتی ہے کہ یہ آخری مرحلہ، شاید اس کے اندر ہم جیت جائیں۔ کیسا وہ T20 کے فائنل میں ویسٹ انڈیز نے آخری میچ میں کتنے 4 چھکے کھلاڑی نے لگا دیے کہ 5، یہ معلومات میں میرا بھروسہ نہیں کیا کرے، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آخری مرحلے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی۔ شیطان کہتا ہے 70 سال اس مومن کے پیچھے لگا رہا، یہ میرے ہاتھ نہیں آیا، یہ آخری لمحہ، آج بھی ہو سکتا ہے میرے ہاتھ آ جائے، پورا زور لگا تو، لیکن اس کے لیے اس کو وقت چاہیے۔ اب اگر مومن کی روح 1 سیکنڈ میں نکل جائے، شیطان کو تو وقت ہی نہیں ملے گا، وہ ہاتھ ملتا ہی رہ جائے گا۔ وہ وہی حالت ہوگی شیطان کی جو آپ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ابھی تو ہم سلام بھی نہیں کر پاتے، مولانا غائب ہو گئے، تو شیطان ابھی بہکانے آیا، پتا چلا اس کی تو روح نکل کے وہ تو جنت میں جا چکا، اور جتنا دیر لگے گی روح نکلنے میں اتنا شیطان کو ٹائم مل گیا۔ اب آخری اوور کی 6 بالیں کتنی اہم ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر نالائق بالر اور 4 نو بال کر کے 6 کو 10 کا اوور بنا دے تو سامنے والی ٹیم کو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر یہ کرکٹ کی مثالیں میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، قرآن حدیث کی غلطی پہ پکڑیے گا، کرکٹ کی غلطی پہ نہیں پکڑیے گا۔ لیکن ایسے نالائق بالر 6 بالوں کے اوور کو 12 کا بنا دیا، نو بال کر کے، اب یہ مومن مر رہا، شیطان بہکانے آ رہا، اگر 1 سیکنڈ میں اس کی روح نکل جائے شیطان تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا، اور اگر اس کی روح نکلنے میں 2 گھنٹے لگ گئے، اچھی طرح سے شیطان کو موقع ملے گا، اس طرح سے بھی بہکاؤ، اس طرح سے بھی بہکاؤ، ہر طریقہ اختیار کر لو، وقت ہے۔ تو ناخن سے گھٹنے اور گھٹنے سے ران، اور ران سے پیٹ، اور پیٹ سے سینہ، اور سینے سے گردن، اور گردن سے آنکھیں، دیر ہو رہی ہے نا روح نکلنے میں۔ تو راوی نے آ کے سوال کیا، مولا آخر کافر، مشرق، منافق، دشمن اہل بیت، اس کے ساتھ یہ ہو تو سمجھ میں آتا، مومن اس کی روح فوراً کیوں نہیں نکل جاتی؟ امام نے اس زمانے کی مثال دی جو یہ بچے نہیں سمجھیں۔ اس میں اگر کراچی کے کچھ بچے ہیں تو ان کے والدین ان کو دھوبی گھاٹ لے جا کے ایک دن دکھا دیں تو شاید سمجھ میں آئے گا۔ پہلے زمانے میں خالی دھوبی گھاٹ ہی ہوتے تھے، یہ واشنگ مشین، یہ لانڈری، یہ سب۔ اچھا وقت تو ہے نہیں، میں اور ضائع کر رہا ہوں۔ تو اب امام نے مثال دی جو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے روز دیکھتا۔ امام نے کہا تو نے دیکھا ہے نا کہ جو دھوبی دریا میں یا نہر کے کنارے کھڑے ہو کے کپڑے دھوتے ہیں، اب وہ کپڑے دھونے کے بعد اس کو سکھانا بھی ضروری، تو کس طرح سکھاتے ہیں؟ تب وہ دریا کے کنارے ہی وہیں پہ وہ کپڑے انہوں نے سکھانا شروع کر دی۔ آج بھی آپ جائیے گوگل کے اوپر دھوبی گھاٹ ٹائپ کریں تو ایک تو سنگاپور کا ریلوے اسٹیشن آئے گا، پھر یہ مناظر آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو اب یہ کپڑے کا کپڑے بہت پھیلا رہا، دریا کے کنارے گھاس ہے، گھاس پہ پھیلا دی، گھاس ختم ہو گئی تو پھر جھاڑیاں شروع ہوں۔ صحرائی علاقے میں جھاڑیوں میں ہمیشہ کانٹے ہوں گے۔ اب میں یہاں بوٹنی نہیں شروع کرنا چاہتا، ورنہ اس کی بھی عقلی وجہ ہے، یہ نظام قدرت، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں تاکہ پانی کم سے کم ضائع ہو اس پودے کا، خیر اب اسے کپڑے تو سکھانا ہی، 25 کپڑے پھیلا دیے، گھاس ختم ہو گئے، جھاڑیاں شروع ہوئی، 15-20 کپڑے اس پہ ڈال دی کہ اور کون سا یہاں چھوڑنا ہے، بس سوکھیں گے اس کے بعد اٹھا لوں گا۔ اچانک اطلاع ملی کہ آندھی چل رہی ہے، بڑی تیز ہوائیں آ رہی ہیں، گرج باز، سائیکلون، پتہ نہیں ٹورنیڈو، کون کون سے لفظ آج کل استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ گھبرا گئے، کپڑے تو سارے اڑ جائیں گے، آدمی اڑ جاتا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ سارے کپڑے سمیٹے گا۔ ایسے وقت میں جب آندھی سر پہ آن پہنچی، اس وقت طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ اس وقت کوئی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع کرنے کا نہیں ہوتا ہے، اس وقت تو ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی ہاتھ مارو، جتنا ہاتھ میں آ جائے وہی غنیمت، گھر میں آگ لگ جائے تب بھی آدمی یہی کرتا، یہ نہیں کرتا کہ آگ لگی جلتے ہوئے کمرے میں گئے چیز اٹھائی۔ ہاں اس کی ویلیو تو بنتی ہے، 200 درہم اب پرانی ہے تو 100 درہم ہو گئی، اس کو رکھ دو، اچھا چلو وہ چیز اٹھاؤ، اتنی دیر میں تم خود سر سے پیر تک جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گے، جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے پھینکا، جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے پھینکا، جو ہاتھ میں آیا، یہی طریقہ ہوتا۔ یہ بہت بڑے اعتراض کا جواب، یہ علامہ مجلسی نے بہار میں اتنی ضعیف حدیثیں کیوں لکھ دی، حالات دیکھے تھے حدیثوں کو کس طرح جلایا جا رہا تھا، علامہ کو کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کتنی، نہیں معلوم تھا نا، جتنا وقت ملا جو بھی حدیث ہے اسے لے لو جمع کر لو، یہ بعد میں دیکھتے پھریں گے کہ اس میں معتبر کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، جھوٹی کون سی ہے، ایسا نہ ہو ایک ایک حدیث کی ریسرچ میں پتا چلے کہ زندگی ختم ہو گئی 15 ہی حدیثیں جمع کر سکے۔ تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی جیسے عالم کی کتاب میں ضعیف حدیث کیوں آ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دھوبی سے، کپڑے اڑنے والے، ہوا جلنے والی ہے، گھبرا کے بھاگا کے کپڑوں کو جتنے سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، کیا کرے گا، قریب جائے گا، ایک کپڑا اٹھائے گا، بڑے آرام کے ساتھ اسے طے کرے گا، چار تہے بنائے گا، کریز کا خیال کرے گا، ہر چیز کا کونے میں اطمینان سے رکھے گا، اب آگے بڑھا، دوسرا کپڑا اٹھایا، اس کو اسی، ارے ہوا اتنی دیر میں آندھی آئے گی سارے کپڑے اڑ جائیں گے، وہ تو کیا کرے گا، راوی سے پوچھا، راوی نے کہا مولا وہ یہ کرے گا، قریب جائے گا، ہر کپڑے میں ہاتھ ڈالے گا، کھینچے گا، جلدی جتنے جلدی کھینچ سکے۔ کینیڈا میں میں نے یہی حدیث پڑھی، کہ مولانا ایسا لگ رہا ہے جوانی میں آپ نے دھوبی گھاٹ پہ کام کیا تھا، آپ تو بڑے اسٹائل کے ساتھ بتا رہے ہیں، خیر تو یہ لوجیکل چیز ہے، فطری چیز ہے، کپڑے جمع کی۔ امام نے کہا ٹھیک کہا تم نے، یہی کرے گا دھوبی، لیکن اب جو کپڑے وہ جلدی جلدی جمع کر رہا، سارے کپڑے ایک ساتھ ایک طریقے سے آئیں گے، کہا نہیں، جو گھاس کے کپڑے ہیں وہ صرف ہاتھ لگا کے کھینچے گا پورا کپڑا آ گیا، جو کاٹو دار جھاڑی کا کپڑا ہے وہ کھینچے گا تو جگہ جگہ سے پھٹے گا، وہ آرام سے آئے گا بھی نہیں ہاتھ میں، کاٹے ہیں نا، کاٹے ہیں، وہ کپڑے کو روکیں گے، یہ کھینچے گا، کاٹے روکیں گے، یہ اور طاقت بڑھائے گا، کاٹے اور روکیں گے، پھٹ جائے گا کپڑا، پھر اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ کا یہی مسئلہ، جو مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے گھاس کا کپڑا ہے، دنیا میں ترکے دنیا نہیں کی ہے، راہبوں کی طرح جنگل میں جا کے نہیں بیٹھا، دنیا میں دل نہیں لگایا، ادھر ملک الموت آ کے روح پکڑے گا، پوری روح سمٹ کے ایک سیکنڈ میں ملک الموت کے پاس آ جائے گی۔ اور جو دنیا میں اٹکا ہوا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے لیکن اٹک کے رہ رہا، کاٹو دال جھاڑی پر ہے، اس کا دل دولت میں بھی لگا، اس کا دل اولاد میں بھی لگا، اس کا دل جائیداد میں بھی لگا، اس کا دل اور دنیا کے حلال چیزوں میں بھی لگا ہے، حرام نہیں، حلال، جب ملک الموت کھینچے گا اس کی روح کو، اس کی روح نکلے گی تھوڑی پھر رک جائے گی، ارے ابھی تو بیٹے کا سوچنا، روح کھینچے گا، روح پھسلے گی پھر رک جائے گی، یہ کانٹے انسان کی خواہشات ہیں، دنیا کا دل لگانا ہے۔ تو امام نے کہا یہ روح اللہ کی وجہ سے دیر سے نہیں نکل رہی ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اپنے آپ کو دنیا میں اتنا پھنسا لیا کہ ملک الموت، اس کو تو روح لے جانا، اس کی تو ڈیوٹی، وہ تو کھینچتا چلا جائے گا، روح ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، روح جو ہے کپڑے کی طرح پھٹے گی، اس کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دنیا میں رہو، دنیا چھوڑو نہیں، مگر اس طرح رہو جیسے کپڑا گھاس پہ رہتا ہے، کہ وہ دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ بس یہ جو مثال امام نے موت کے لیے بیان کی، اور مرحوم فدا عباس امام بارگاہ علی رضا کے بہت ہی پرانے خدمت گزار، وہاں بھی خدمت یہاں بھی خدمت کر رہے، آج چونکہ ان کا انتقال ہو گیا اس اعتبار سے مجلس میں نے ان کے حوالے سے نہیں پڑھی، یہ میرا موضوع چل رہا۔ اب آپ کہیں گے مولانا اس میں آپ کے موضوع کی کوئی چیز نظر تو نہیں آئی اس آخری روایت میں، اس سے پہلے بھی میں نے کئی روایتیں پڑھی، نہیں اب وہ دیکھیے، اب یہ مثال جو ہے نا اس کو الٹا کر لی، یہی مثال کو الٹا کر لیجیے، تو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جو یہ ذمہ داری ادا کرے گی وہ اصحاب امام میں شامل، یہ آخری جملہ کہ وہ اصحاب امام میں شامل ہے یہ کل سمجھاؤں گا، اب وقت نہیں، لیکن یہ ذمہ داری عورت کی کیسے بنتی ہے، میں نے کہا اسی مثال کو الٹا کر دی، کیا کیسے الٹا کریں، دنیا میں رہو تو گھاس کی طرح رہو، جھاڑی کی طرح نہ رہو کہ دنیا کی ہر لذت تمہیں اپنی جانب کھینچ کے پھنسا چکی ہے اپنے اندر، یہ دنیا میں رہو۔ اور ایمان، آیت میں نے آج کیا تلاوت کی، فالذین آمنوا بہ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، وہ اصحاب امام کی پہلی شرط، اصحاب رسول کی پہلی شرط ایمان لانا، جو آج آخری مجلس میں بات صرف شروع ہوئی، اور شروع بھی اس وقت ہوئی ہے جب آخری مجلس آخری مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب سنیے، اب اس کو الٹا کرتے ہیں. ایمان ہر مومن کے پاس، شیطان اول سے آخر تک جو آپ پر محنت کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کو آپ کو شراب پلانا، نہیں، گانے سنانا، نہیں، معاشرے میں بے پردگی کو فروغ دینا ہے، نہیں، بے نمازی بڑھانا ہے، نہیں، شیطان کا ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ جو بے نمازی، وہ جو خمس نہ دینے والے، وہ جو دوسروں کا حق غصب کرنے والے، وہ جس کو موقع ملے دوسرے کا مال ہضم کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، والدین کی توہین کرنے والے، گانے سننے والے، مس گیدرنگ اٹینڈ کرنے والے، یہ شیطان کا اصل مقصد ہے. شیطان کو اصل دشمنی آپ کے ایمان سے. یہ سارے گناہ آدمی کرے اور ایمان سلامت رہے، ایک لمحے کی توبہ اس کی قبول، 70 سال گناہ کر کے 70 سیکنڈ کی توبہ قبول ہے. تو اسے اصل انٹرسٹ گناہوں سے نہیں ہے، وہ تو ایک راستہ بناتا ہے گھر میں داخل ہونے کا. چور کو گھر کے اندر موجود دولت سے غرض ہے، تو وہ جو دیوار سوراخ کر رہا ہے، یہ دیوار کا سوراخ اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ذریعے گھر میں داخل ہوگا وہ. بہت پرانی مثال میں نے دے دی، لیکن وقت نہیں ہے اور بات بہت جلدی جلدی مجھے ایک منزل تک تو پہنچانا ہے، مکمل تو میں بات کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن اصل اس کا ہدف آپ کا ایمان. اب ایک جملہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، نہ سمجھنے والوں کے لیے جملہ ہی نہیں، کیونکہ یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں. چنانچہ جن کا ایمان وہ لوٹ چکا، تو اس کا تو مقصد مل گیا، اصل چیز ایمان. اب ہو سکتا ہے بہت نمازی بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت حجاب کرنے والے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے حرام سے بچنے والے بھی ہوں، کہ یہ تو شیطان کا مقصد ہے ہی نہیں، وہ تو ایمان ہے. ایمان مل گیا شیطان کو، پھر چھوڑ دے، کرو عبادت تقویٰ، جو بھی راہب تھے اور جو بھی یہودی اور عیسائی پرانے علماء تھے. لیکن بہت سرسری میں نے کہا، اس کی بہت مثالیں بن سکتی ہیں، چھوڑ دی جائیے مومن پر. اصل وہ آپ کے ایمان کا دشمن، اسے آپ کا ایمان چھیننا، اسے آپ کی نماز سے کوئی غرض نہیں. اگر ایمان چھوڑ دیا، پڑھتے رہو نمازیں، اس کا کیا نقصان؟ لشکر یزید بھی تو نمازیں پڑھ رہا تھا نا. اسے آپ کا ایمان چاہیے، اس کے لیے یہ وہ طریقے، بے نمازی ایک طریقہ. اب یہ تو باقی باتیں کل و پرسوں آئیں. یہ وہ جملہ تھا جو میں نے کہا کہ شب جمعہ کے دو موضوعات، ایک تو ابھی روح نکلنے کا مسئلہ، وہ تو چلے آج ہو گئے، ایک ہے دعائے عدیلہ، وہ ایمان کھینچتا ہے، آپ ایمان بچاتے ہیں، یہ بھی شب جمعہ کا موضوع ہے. لیکن آج شروع ہو رہا ہے اور اتفاق سے اتنا وقت گزر گیا کہ یقیناً اب کل تک بات جائے گی. بہت مختصر آخری جملے، کل و پرسوں جو کہ میں نے عرض کیا نا کہ ماتم بھی زیادہ کرنے کا دل چاہے گا، ماتمی حضرات کو بھی زیادہ موقع ملنا چاہیے، تو جو میرا بیان تفصیلی ہے وہ بس آج کی حد تک. اچھا، اب خلاصہ یہ ہے کہ ایمان، اب ایمان اس کو چھیننا، آپ کا ایمان کھینچنا، ایمان کو اس طرح سے اپنے آپ کے اندر اور اپنے گھر کے اندر رکھو جیسے کانٹوں دار جھاڑی پہ رکھا جاتا ہے، کہ شیطان کھینچ رہا ہے، روح کون کھینچ رہا ہے؟ ملک الموت. تو وہاں اپنی روح کو دنیا میں ایسے رکھو جیسے گھاس پہ رکھتے ہو، ایسے نہ رکھو جیسے کانٹوں دار جھاڑی پہ رکھتے ہو. اور ایمان کون کھینچ رہا ہے؟ شیطان. تو وہاں پہ اپنے ایمان کو اس طرح نہ رکھو جیسے گھاس پہ کپڑا ہے کہ ادھر اس نے ہاتھ ڈال کے کھینچا پورا ایمان چلا گیا. وہاں پہ کانٹوں دار جھاڑی کی طرح سے اپنے گھر میں وہ چیزیں رکھو کہ شیطان ایمان کھینچ رہا ہے اور تمہارا گھر جو ہے وہ ایمان کو روک رہا ہے، مقابلہ جاری ہے، ایمان جانے کو تیار نہیں ہے، ایمان ہاتھ سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہی مثال روح والی الٹی کر لیجئے تو مومن کی پوری زندگی کا خلاصہ بنے گا. ہر وقت شیطان آپ کا ایمان کھینچے گا. اور آپ کو اپنے گھر میں ایسے انتظام رکھنا، گھر کے یہ کانٹوں دار جھاڑی کی مثال میں نے غلط دی ہے، لیکن چونکہ یعنی اس میں ذرا ہے کہ وہ ایمان نقصان ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے، تو چونکہ وقت نہیں ہے اور بات سمجھانے کے لیے ایمان روکنے والی چیز، تمہارے گھر میں ایک نہیں اتنی ساری چیزیں ہوں جو ایمان کو روک رہی ہوں کہ شیطان کھینچنا شروع کرے. دیکھیں جیسے جیسے علاقے کے حالات خراب ہوتے ہیں، کراچی مجھے یاد ہے میرا بچپنا، رضیہ سوسائٹی میں رہتا تھا، گولی مار بالکل برابر ملا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں، اور ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10-12 سال، کہ کبھی بھی دن تو دن رات کو بھی ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوا. دروازہ کیا تھا؟ ایک ہلکا سا پاپڑ کی طرح سے کباڑ لگا. ایک ایک مہینے ہمارے یہاں بحث ہوتی تھی، ارے غضب خدا کا قیامت قریب آ گئی ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہا کل وہ صحن میں لوٹا رکھا تھا، کوئی لوٹا چورا کے لے گیا، ایک 4 آنے کا لوٹا یا 2 آنے کا لوٹا چوری ہو گیا ایسے گھر سے جس کا دروازہ بھی کھلا ہوا. تو قیامت قریب آنے نظر آنے لگی تھی اس زمانے کے لوگوں، اور آج 10-10 آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی تب آپ اپنے بھائی کے یا بیٹے کے گھر میں جا سکیں. یا ابھی کیمرے لگے ہیں، وہاں بھی دروازے بند ہیں، اوپر سے وہ دروازہ کھولے گا، اس کے گھر میں جائیے تو آگے گرل کا دروازہ ہوگا، اس کے پیچھے ایک مضبوط دروازہ ہوگا، اس کے اندر بھی لاک لگے ہوئے. جیسے جیسے حالات خراب ہوتے، آپ کے گھر میں ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو روکنے کے لیے، ایمان نکلنے نہ پائے، اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ شیطان مسلسل کھینچ رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں. لیکن اب آپ کے پاس اتنا وقت اس لیے نہیں ہے کہ آپ پر اللہ نے روزی کمانے کی ذمہ داری واجب کی ہے. یہ ذمہ داری عورت پہ ہے کہ تو گھر میں بیٹھی ہے، اپنے گھر میں ہر لمحے یہ خیال رکھنا. پھر عرض کر دوں کہ شیطان کا مقصد سمجھیے، آپ کی نمازوں سے شیطان کو چڑ نہیں، آپ کے روزوں سے شیطان کو دشمنی نہیں. آپ ایمان چھوڑ کے نماز روزہ کیجئے، شیطان کبھی بھی آپ کو نہیں بہکائے. اور رکھو روزہ، ایمان، اور اس کو روکنے والی چیز کا نام عورت. اب باقی جو ہے یہ بہت اہم منزل پہ بات آ گئی، بشرط یہ کہ عورت خود ٹھیک. اور اگر عورت ہی شیطان کی ایجنٹ بن گئی، کراچی میں مثالیں میں کراچی کی دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ مثالیں مجھے اس طرح نہیں دینی چاہیے. کراچی میں بینک کی وہ ڈکیتیاں بہت کامیاب ہوتی ہیں جس میں بینک کا کوئی آدمی ملا ہوا ہوتا، کروڑوں کی نہیں اب اربوں کی بات ہوتی. تو اگر عورت خود ہی شیطان کی ایجنٹ بن گئی اور شیطان کی نمائندگی کر رہی ہے تو اس کا کام کتنا آسان ہو گیا. جسے ایمان کو روکنا تھا اپنے نہیں پورے گھر کے، قو یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم، اے ایمان والوں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بچانا، یہ گھر. اور یہاں پہ گھر کی ملکہ عورت کو صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ بے حجاب گھر سے نکلنا چاہے. آپ کہیں ملکہ کا آرڈر آ گیا، آرڈر آف دا کوئن، چلے جاؤ. میں کیا میں بول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اپنی ماں کو نکال باہر پھینکو، میں نہیں رہ سکتی تیری ماں کے ساتھ اس گھر میں، نکالو اسے. آپ نے کہا آرڈر آ گیا ہے، کوئن کا آرڈر، وہ تو ماننا ہی پڑے گا. اس لیے ملکہ نہیں کہا، اس لیے ملکہ کہا ہے کہ اس کو اپنے پورے گھرانے کے ایمان کو بچانا. اور عورت کا یہ رول اتنا اہم. معرفت اصحاب امام، اب بالکل آخری 2 سٹیجز ہیں. ایک جملہ ابھی سے کہہ دوں، کل جو شہادت کی رات ہے، کل کی رات یہاں شہادت حضرت سکینہ کی مجلس ہوگی. شہادت کی جو رات ہے، جس کی شہادت ہے عورتوں کی کیٹیگری میں، وہ آتا ہے جہاد. وہ جہاد عورتوں کی، تو ہماری مجلس کا رخ وہیں جا رہا، شہزادی سکینہ کا جہاد اور ان کے ساتھ خاندان کی ساری عورتوں کا زندان میں بیٹھ کے رونا، یہ عورت کا جہاد ہے. لیکن آج جو جملہ آخری ہے وہ یہ، آخری جملہ مصائب سے پہلے کا، وہ یہ کہ جس نے عورت کی اس اہمیت کو کم سمجھنے کم سمجھا، اہمیت نہیں دی. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مرد، انہیں پتہ ہی نہیں عورت کا رول کتنا اہم اور اس کی اصل ذمہ داری کیا. ارے مردوں کو چھوڑے، خود عورتوں کو نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کس ڈیوٹی کے اوپر رکھا. جب بھی آپ کسی ادارے میں جوائن کرتے ہیں، آپ کو نوکری دی جاتی ہے، جوائن آپ کرتے تو بتایا جاتا ہے تمہاری ذمہ داری کیا، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. عورت کو بھی پوچھنا ہے اللہ سے کہ مجھے کیا ڈیوٹی دے کے اس دنیا میں بھیجا گیا. عورتوں کو بھی نہیں پتا اور مردوں کو، جس کے نتیجے بعض لوگ عورتوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر وہ ایسی منہ کی کھاتے ہیں کہ یزید کی طرح سے ان کا نام داخلے دشنام ہو جاتا. یزید کی سب سے بڑی حماقت کی یہی تھی، اس نے سوچا کہ عباس میرے لیے خطرہ ہے، عباس کا کوئی مقابلہ کوئی طریقہ سوچنا ہے عباس کو روکنے کا. اس نے سوچا حسین میرے لیے خطرہ ہے، حسین کو روکنے کا کوئی طریقہ سوچو. اس نے سوچا بنی ہاشم کے جوان میرے لیے مسئلہ ہے، ان کو کیسے روکا جائے؟ اس نے سوچا کہ یہ جو اصحاب امام مرد آ رہے ہیں مختلف شہروں سے، آقا حسین کا خط بصرہ بھی گیا، آقا حسین کا خط مثلا کوفہ بھی گیا، انہیں روکو. وہ جو ساری ناکابندی راستے میں ہوئی وہ انہی مردوں کو روکنے کے لیے، اور جو 30,000 سے 3,00,000 کا لشکر، 30,000 کی روایت زیادہ معتبر، کربلا میں بھیجا گیا، وہ کس کے لیے بھیجا گیا؟ وہ زینب کے لیے نہیں بھیجا گیا، وہ جوانان بنی ہاشم کے لیے بھیجا گیا، وہ اصحاب امام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو یزید کی بھی ساری توجہ کس پر ہے؟ مردوں پر. یہ میرے لیے خطرہ، ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ عورتوں کو تو اس نے کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ذرا بھی اگر اس کے خیال میں زینب اس کے لیے کوئی چیلنج بنتی تو میدان کربلا سے گرفتار کر کے مدینے ان کے گھر بھیجوا دے. تو بازاروں میں، درباروں میں، شہروں میں، قریوں میں، جگہ جگہ جو زینب کو لے کے گیا. خالی لے کے نہیں گیا ہے، اگر خالی یہ جملہ ہوتا تب بھی میری بات ثابت نہیں. نعوذ باللہ ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو اردو میں تو بہت ہی برے معنی دیتا، عربی میں اتنے برے معنی نہیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی عربی میں بھی یہ لفظ برا چوتھے امام نے استعمال کر دیا. اوقاد و ذلیلہ، ہمیں ذلیل کر کے لے جایا جا رہا، خالی لے نہیں جایا جا رہا. کیوں ذلیل کر کے لے جایا جا رہا؟ کیوں؟ کیونکہ یزید کے خیال میں یہ تو کمزور عورتیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتی، جتنا بھی ان پہ ظلم کروں. وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اور جتنی بڑی شکست یزیدیت کو شام میں ہوئی وہ تو کربلا میں بھی نہیں ہوئی. تو جس نے بھی عورت کے اس رول کو کم سمجھا، چاہے وہ خود عورتیں کیوں نہ ہوں، اس نے یزیدیت کی سنت پہ عمل کیا، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو یزیدیت کا انجام ہوا. میں نے یہ نہیں کہا وہ یزید ہے، میں نے کہا اس کا انجام بھی وہی ہوگا. یہ حسین کی فوج کا ایک ایک بچہ، حسین کی فوج کی ایک ایک بچی، حسین کی فوج کی ایک ایک خاتون. اپنی جگہ اتنا مکمل جہاد کر رہی، اور جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جملہ کہتا ہے اسے مکمل کر دو نا. جملہ یہ کہا جاتا ہے کربلا میں آقا حسین اسلام و ایمان بچانے گئے تھے، اسلام کو بچانے گئے تھے نا، ایمان اسلام کا ہی حصہ. تو کوفہ و شام میں بھی زینب اسی کام کے لیے گئی تھی. جو عورت کا رول میں نے بتایا، کل آپ کے گھر کی عورتوں کی بات شروع ہوگی، میرے گھر کی عورتوں کی بات، آج حسین کے گھر کی عورتیں. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ جو کربلا کی بیویوں کا رول یا جہاد ہے، خالی کربلا میں اسلام نہیں بچا، اس میں کوفہ و شام بھی شامل کیجیے. یہ جو جہاد ہے نا، جس میں خواتین کا حصہ بہت نمایاں، تو خواتین سے آپ کے ذہن میں جو خواتین آ رہی ہیں نا، اس لسٹ کو ذرا سا بڑھا لیجیے گا. کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جو جہاد کیا، وہ زینب نے بھی کیا، کلثوم نے بھی کیا، لیلہ نے بھی کیا، فروہ نے بھی کیا، رباب نے بھی کیا، فاطمہ کبریٰ نے بھی کیا، سکینہ نے بھی کیا. یہ ساری خواتین، اس میں ایک نام اور بڑھا لیجیے، تب جا کے یہ جہاد مکمل ہوگا اور عورت کے جہاد کی اصل اہمیت آئے گی. وہ نام کس کا؟ وہ نام ایک کمپلین یا شکایت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا. شکایت کس کی؟ دیکھیے، ظالموں کا ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اور وہ یہ کہ اہل بیت پر ظلم کرنے کے لیے وہ دنیا بھر کے وحشی، جنگلی، خونخوار ترین آدمیوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. مگر جب وہ اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کی عصمت و طہارت کو، اور اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھتے تھے، تو وہ وحشی درندے، وہ خونخوار ظالم، وہ بدل جاتے تھے اور اہل بیت کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے. جس امام معصوم کی ولادت کے حوالے سے کل بات ہوئی، ایک شہادت کا ایک جملہ، ہارون 14 سال بعد امام کو زہر دے کے شہید کر رہا، تھک گیا. ایک سے ایک ظالم ترین آدمی کو ڈھونڈ کے امام کی نگرانی پہ رکھا. چند دن گزرتے ہیں، وہ امام کا کلمہ پڑھنے لگتا. تھک گیا میں کہاں سے اب لے کر آؤں ظالم انسان، شہید کر دو تاکہ مسئلہ ختم ہو. متوکل عباسین ہے، ظاہر آج ہے کچھ جو کل وہاں پہنچ چکے ہوں گے، کربلا میں آقا حسین کی قبر پہ بیل چلانا چاہے یا دریائے فرات بہانا چاہا، یہ بعد میں تھا، پہلے فوج بھیجی اور ایک سے ایک ظالم و خونخوار حسین کی قبر پہ یہ لوگ پہنچے، قبر کا نام و نشان مٹانا چاہے، اتنے معجزے دے کے ہر ایک حسین کا کلمہ پڑھ رہا. تو یہ مستقل آن گوئنگ پروسیس تھا، ظالم سے ظالم آدمی کو ڈھونڈو ان کی قید کے لیے. چنانچہ زندان شام جو قید خانہ ہے نا، اس کا زندانی، اس کا نگران، اس کا جیلر، اس کا سپروائزر اس زمانے کے ظالم ترین آدمی کو مقرر کیا، اور وہ ایک سے ایک قیدیوں کو دیکھ چکا تھا. یہ عجیب قیدی اسے نظر آیا. ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے، کھانا نہیں مل رہا تب بھی اللہ کا شکر، بچے پیاس سے بھلک رہے ہیں تب بھی اللہ کا شکر، وہاں سے ظلم کا سلسلہ جاری ہے تب بھی نمازیں ان کی چل رہی ہیں، تب بھی تلاوت قرآن، وہ بھی بدل گیا. اس کے دل میں بھی انگریزی کا ایک لفظ ہے سافٹ کارنر، اہل بیت کے لیے ایک نرم گوشہ سافٹ کارنر پیدا ہو گیا. ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا لیکن بہرحال محبت کرنے لگا. ایک دن وہ آتا ہے آقا سجاد کے پاس، کربلا میں جن خواتین نے جو جہاد کیا اس لسٹ میں ایک نام کو بڑھانا ہے. آج ایک مرتبہ آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول، جب مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی تھی تو میں آپ اہل بیت سے سب سے زیادہ دشمنی اور نفرت کرتا تھا، اور آج میں آپ کا چاہنے والا بن گیا ہوں، لیکن مولا صرف ایک درخواست، ایک کمپلین، ایک شکایت. مولا آپ کو پتا ہے کہ حاکم کتنا ظالم، جس نے رسول کی اولاد کا خیال نہ کیا وہ میری اولاد کا کیا خیال کرے گا؟ اگر اسے یہ اطلاع مل گئی تو وہ مجھے تو مارے ہی مارے گا، قتل کرے گا، میرے پورے خاندان کو ختم کر دے گا. مولا سجاد نے چونک کے دیکھا، کہا تیرا انداز بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی شکایت ہو گئی ہے، بتا تجھے کیا شکایت؟ کہا مولا میں اتنی رعایت و نرمی آپ کو دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی بی بی اٹھ کے رات کو باہر نکل جاتی اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے ساری رات ماتم کرتی رہتی ہے، اگر یزید کے محل تک یہ آواز پہنچ گئی تو یزید میرا پورا گھرانہ تباہ ہوگا. مولا بس اتنی مہربانی کیجئے، بیویوں کو منع کر دیں وہ قید خانے سے باہر نہ جائیں. آقا سجاد ایک بیوی کا نام آپ کو کربلا کے مجاہدین کی فہرست میں شامل کرنا. آقا سجاد نے ایک مرتبہ کہا کہ اے جیلر، اے زندانی، اے داروغہ، اتنا بتا دے روزانہ شام کو تو اپنے ہاتھوں سے قید خانے کا دروازہ بند کر کے جاتا ہے، لاک کر کے جاتا ہے، صبح جب آتا ہے اپنے ہاتھوں سے قفل کھولتا، ایسا ہی ہے نا؟ کہا ایسا ہی. کہا جب ساری رات یہ قید خانہ بند ہے تو یہ بتا ہم میں سے اگر کوئی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جا سکتا ہے؟ چکرا گیا. کہا فرزند رسول یہ بات تو آپ نے صحیح کہی. مولا نے کہا تو تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ ہم میں سے کوئی باہر گیا؟ کہا کہ مولا دو باتیں تھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کا لباس ویسا ہی ہے جیسا اس قید خانے میں ہر بیوی کا لباس، اور لباس سے بڑھ کر ان کے نوحے بھی وہی ہیں، کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر. یہی نوحہ تو سارا دن یہاں سنتا ہوں، یہی نوحہ باہر سڑک پہ نظر آتا. مولا نے کہا اچھا ایسا کر، ایسا کر، اب وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا کے لے جانا. مولا تو امام ہے نا، جانتے ہیں. لیکن جیسے ہی واپس قید خانے میں آئے، زینب کبرا بھائی کی نصیحت یاد ہے، وصیت، زینب سجاد تیرے حوالے، سجاد کی حفاظت تجھے کرنا. گھبرا کے کا سجاد خیریت تو ہے، ظالم یزید کا یہ سپاہی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا؟ سجاد نے پوری کیفیت بتائی. زینب حیران ہو گئی، کہا سجاد بیٹا ارے وہ کون بی ہے؟ اب اگر وہ نظر آئے تو اکیلے نہ جانا، مجھے بھی لے جانا. وہی رات ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک بار وہ جیلر دوڑا دوڑا آیا، کہا فرزند رسول چلے چل کے دیکھ لیں، آج بھی قید خانے کے باہر لبے سڑک وہی بیوی بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں. سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں آئیے چلیں، آئیے چلیں، دونوں بھتیجے، پھوپھی بھتیجے چلے. سجاد جانتے ہیں اس لیے ایک جگہ جا کے رک گئے، زندانی کو دور لے کے چلے گئے. زینب آگے بڑھی، آگے بڑھی، دیکھا سڑک کے اوپر ایک نقاب پوش معظمہ بیٹھی ہیں، ہائے میرا لال، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا عباس، ہائے میرا حسین کہہ کے ماتم کر رہی ہیں. زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جس لٹے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا، آپ نے میرے لوٹے گھر کا ماتم کیا، زینب آپ کا شکریہ ادا کرنے آتی ہے۔ اور پھر ذرا یہ بتا دیجئے، آپ ہیں کون جو میرے لوٹے گھر کا ماتم کر رہی ہیں؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی، زینب اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ زینب اور گھبرا گئی، کہا بی بی آپ کی یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے سنی ہے، ذرا تعارف کرائیے۔ بی بی نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب بیٹی اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانتی، ارے میں تیری ماں فاطمہ، کربلا سے شام تک ہر منزل پہ تیرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم فدا عباس کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ، غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ جن مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا گیا امام بارگاہ علی رضا کے اتنے فعال والنٹیئر اور کارکن، ان مرحوم کو خصوصاً اور ہمارے تمام مرحومین کو آل علین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا سید ساجدین کی بیماری کا واسطہ، ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً 3 سال کا کوئی بچہ ہے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، خداوندہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ ہم سب کو اس اسلام پر جس کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئیں، خود اور اپنی اولاد کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔